حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت جو انہیں ملی اور نبوت سے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا تو انہوں نے دنیا میں اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی مشرکین کے فرقے تھے سب کا رد کیا اور اعلان اللہ کی توحید کو واضح کیا. اس لیے سابعین مجوس نصارا یہودی شرک کرنے والے مشرک یہ سارے کے سارے فرقے ان میں بنیادی طور پر ایک بات پر اتفاق تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی حکومت اللہ کی سلطنت اس کی طاقت اس کا اقتدار اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ کچھ اس میں کسی نہ کسی کی شرکت نہ ہو. عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالی کے معین مددگار مشیر اور اس کے اختیارات کو استعمال کرنے والی دو ہستیاں. یہودیوں کے ہاں وہ بھی شرک میں مبتلا اور ایک زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ فرقہ پایا جاتا تھا اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا اور وہ تھے جو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کا مددگار ثابت کرتے تھے. اور مشرکین ان کے ہاں تو خیر سے ہزاروں لاکھوں بھی نہیں ہندوؤں کے ہاں کروڑوں کے حساب سے خدا کے شریک تھے. جس چیز سے انہوں نے خوف کھایا اسے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور لوگوں میں جب وہ ایک اللہ کی ذات سے ہٹے تو پھر بہت سے خدا اور معبود انہیں تسلیم کرنے پڑے. مجوسیوں کا تو اس سے پہلے بیان گزر چکا کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کے قائل تھے اور سابی وہ بھی شرک کے قائل تھے اور ان کے بھی کئی ایک گروہ تھے اور اب یہ شرک آہستہ آہستہ جب ختم ہوا دنیا سے اور اسلام غالب آیا تو اس کے بعد ایک اور شرک کی قسم ہمارے زمانے میں رائج ہو گئی جس سے بحث نہیں کرنی آج, مگر وہ شرک جو آج دنیا میں رائج ہے اور دنیا میں اس کا سکہ چل رہا ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے نفس کو شریک بنایا ہوا. کوئی نہیں کہتا کہ یہ مشرک ہیں اور نہ ہی کوئی فتویٰ دیا جا سکتا ہے, مگر اللہ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, جی تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. اور آج جتنی یہ جدید تعلیم یہ تہذیب عام ہوتی چلی جا رہی ہے اس میں بنیادی طور پر صرف ایک بات ہے اور وہ مزہ ہے. گھر سے بھاگو اور کورٹ میرج کرو اور اپنی پسند کی شادیاں کرو, نہ حسب نسب کو دیکھو نہ خاندان کو دیکھو نہ اپنی خاندان کی روایات کو دیکھو نہ اس آنے والی لڑکی سے جو اولاد آگے ہوگی اور اس کی تربیت کیسی ہوگی یہ بھی نہ دیکھو اور بس حسن پہ مر مٹو پیسے پہ مر مٹو. اللہ نے اس خواہش نفس کو بھی شرکا ہے اور اس میں اور تو مبتلا تھے ہی تھے. اب جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے ان میں اکثریت ایسے ہی ہے اور آج سے 20 سال بعد 30 سال بعد جو معاشرہ ہوگا اس میں اکثر و بیشتر شادیاں ایسی ہوئی ہوئی ہوں گی کہ یہ اپنی پسند کی شادی تھی یہ لو میرج تھی اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اولاد نالائق اور بے تربیت اور نکمی ہو کے سامنے آتی ہے کہ اس چند روزہ مزے کا صلہ اور نتیجہ کیا ملا. تو وہ شرک اس زمانے میں تھا کیونکہ لوگوں پہ مذہبی رجحانات کا غلبہ تھا. اب یہ جدید تعلیم آئی ہے تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ دو چیزیں مؤثر ثابت کی اور اس کا اثر سوسائٹی پر پڑا ہے. ایک چیز یہ ثابت کر دی اس نے کہ الہاد ہے, ملحد ہیں, دہریت ہے, خدا کا کوئی خوف نہیں ہے, مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری چیز تعلیم برائے معاش ہو گئی. تب پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, وہاں تعلیم برائے انسانیت تھی. اس لیے جتنے پرچارک ہیں نا کہ جتنے سکول کھولو، کالج کھولو، قوم کو تعلیم دلاؤ، تعلیم تعلیم، اس کا بھوت جتنوں کے سر پہ سوار ہے. ہم نے ان کے زعما اور ان کے لیڈرز بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ صاحب آپ قوم کو تعلیم کیا دینا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہی تعلیم جو پچھلے 150-200 برس سے سرکاری سکولوں میں دی جا رہی ہے، تعلیم وہی دینی ہے. نصاب کی تبدیلی، اس کا تو اس کو فکر ہو جو پڑھا لکھا ہو. اور جنہوں نے سال میں 5000 صفحے نہیں پڑھنے، ان کو کیا پتا زمانے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے. فیشن چونکہ چل پڑا ہے ہر طرف، سکول تعلیم کالج، سکول تعلیم کالج، اس لیے اس لئے میں لئے ملائے جاؤ گائے جاؤ. تو وہ مذہب کا دور تھا، اس دور میں شرک پہ، کفر پہ، اسلام پہ، توحید پہ، انسانیت پہ مذہب نے کیا اقدار کسی سوسائٹی کو عطا کی، یہ سب کی سب چیزیں سامنے آتی تھیں. اور اس بحث کو اگر سمیٹ لیں ایک واقعے میں تو بہت اچھی طرح سمٹ جاتی ہے. اور وہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، ان کا ایک انٹرویو ہم نے پڑھا. اور جواہر لال نہرو جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کمیونسٹ مائنڈڈ تھے، اور کمیونزم کا جو غلبہ تھا اس نے نہ انہیں کافر پورا بنایا اور نہ ہی انہیں ہندو رہنے دیا. وہ درمیان کی قسم کی کوئی چیز مذہب میں آ گئی. تو جواہر لال نہرو نے بڑی اچھی بات ایک کہی، ایک اخباری نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ہر ہندوستانی اعلیٰ درجے کا شہری بنے، فرسٹ کلاس سٹیزن ہونا چاہیے، بہت اچھا اخلاق ہونا چاہیے. لیکن مصیبت یہ بنتی ہے کہ اخلاقیات کے لیے مذہب کی تعلیم ضروری ہے، اور مذہب کو میں چاہتا نہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی مذہب پنپنے پائے اور ہندوستان میں کوئی بھی مذہب رائج ہو. اخلاقیات کی صاحب دو بہت بڑی قسمیں ہیں، بس ایک جملے میں اسے یاد رکھنا چاہیے، ایک اخلاقیات اس کے معاوضے میں دنیا کی راحت ہے، اور یہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا ہر جگہ مل جائے گی. اور ایک اخلاقیات اس کے عوض میں اللہ کی رضا اور جنت اور آخرت ہے، اور وہ اب خال خال کہیں رہ گئی ہے، اور مسلمان ممالک میں بھی کہیں کہیں نظر آتی. پہلی اخلاقیات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سب مل کر گویا خاموشی سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی ایک دوسرے کی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، لیکن جب بھی موقع ملا چوری بھی کریں گے، بری حرکتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. اسی لیے امریکہ میں کہیں لائٹ چلی جائے 5-7 منٹ کے لیے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے اخباروں میں سب کر. اور دوسری طرف کے اخلاقیات تو وہ ہیں کہ اندھیرا ہو یا روشنی ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کا سامنا ہو، ہر جگہ اللہ ہے. تو اخلاقیات جب اس کے عوض میں آتی ہیں اللہ کی معیت کے احساس کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ جنت ہے. اور جب اخلاقیات انسان میں آتی ہیں، یہ جو سائلنٹ ایگریمنٹ آپس میں کر لیتے ہیں، خاموشی سے سب چیزیں چل رہی ہیں، اس کے عوض میں انسانی زندگی کی راحت ملتی ہے، آخرت نہیں ملتی. تو جب مذہب کا دور تھا تو شرک اور یہ چیزیں آتی تھی. ان تابعین میں یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجوسیوں میں ایک اور طبقہ بھی تھا، ان کے بھی کئی ایک طبقات بن گئے تھے. ان میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو ثنویت کا معتقد تھا، اور ثنویت بری دو چیزوں کا ہونا یہ ان کے بنیادی عقائد میں شامل تھا. اور یہ اتنا بڑا شرک تھا کہ مشرکین مکہ اس سے مات کھا گئے، اور بت پرست قوموں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ تم ہم سے بھی بڑے مشرک ہو. اور یہ اصل میں شرک کرتے تھے کہ دو اس کائنات میں طاقتیں، ایک خیر کی طاقت ہے اور وہ نور ہے، اور ایک شر کی طاقت ہے اور وہ ظلمت ہے. یہ روشنی اور اندھیرا یہ دونوں قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور دونوں کے وجود ہیں، دونوں میں احساس ہے، دونوں کو پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا علم ہے، دیکھا آپ نے. اور دونوں ساری مخلوق کی باتوں کو، مانگنے والوں کی حاجات کو، ضروریات کو سنتے بھی ہیں اور ان کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں، اور ان کی صورتیں بھی ہیں، اور یہ اپنے نفس کے اعتبار سے مختلف ہیں، صورت کے اعتبار سے مختلف ہیں. جو نور ہے اس کی صورت روشن ہے، اور جو ظلمت اور اندھیرا ہے اس کی صورت سیاہی کی مانند ہے، اور یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک اچھائی کی تدبیریں کرتا ہے اور ایک برائی کی تدبیریں کرتا ہے. نور اس میں علم ہے، حسن ہے، پاکیزگی ہے، خوبصورتی ہے، حکمت کے ساتھ کاموں کو انجام دیتا ہے، وہ خوشیوں کو دنیا میں بکھیرتا ہے، لوگوں کے حالات کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان دہ ہو، اور اندھیرا بالکل اس کی ضد ہے اور اس اندھیرے میں نقص ہے، اور اس اندھیرے میں قباحتیں ہیں، اس کی شکل سیاہی میں ڈوبی بھی ہے، اور اس کا نفس شریر ہے، وہ بخیل ہے، اپنی مخلوق پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، بے وقوف ہے، لوگوں کو برباد کرتا ہے، اور اس سے اتنی بو اٹھتی ہے کہ اس کی بو نے اس ساری کائنات میں شر پھیلا دیا ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، نور بھی رہے گی، نور بھی رہے گا، ظلمت بھی رہے گی، اور ان دونوں کے ٹھکانے بھی ہیں. ایک خدا جس کا نام نور ہے وہ شمال میں ہے، اور ایک خدا جس کا نام ظلمت میں ہے وہ جنوب میں. اور پھر ان سب کے لیے، نور کے لیے بھی اور ظلمت کے لیے بھی، ان کے جسموں میں ٹکڑے ہیں. تو نور کا جسم اگر دیکھو تو نور میں پانی ہے اور خود روشنی ہے، اور تیسری چیز اس میں ہوا ہے، اور چوتھی چیز اس کی روح ہے. ان چار چیزوں کا مرکب ہے نور، اور اس مرکب کو ہم خدا مانتے ہیں ولی عز باللہ. اور دوسری طرف جو ظلمت ہے اس میں آگ ہے، اندھیرا ہے، دھواں ہے اور سیاہی ہے، اور جھپٹنا، لوگوں کو تباہ کرنا، برباد کرنا، یہ اس کے نفس میں شامل ہے. تو یہ چاروں عناصر جب ملتے ہیں تو تب جا کر وہ ظلمت بنتی ہے، اور پھر اس نور سے آگے نور جو نکلتا ہے اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور اس ظلمت سے جو آگے ظلمت نکلتی ہے اس سے شیاطین اور جنات پیدا ہوتے ہیں. تو ظلمت اندھیرے کی اولاد شیاطین ہے، اور نور کی اولاد فرشتے ہیں. اور نور کبھی بھی شر کے کام نہیں کرتا، اور اس سے شر آتا ہی نہیں. ان کا ایک اور فرقہ بھی تھا، اور وہ کہتا تھا کہ نور نے ایک مرتبہ شر کا ارادہ کر لیا، کہ آگے آتی ہے بات کہ پھر کیا ہوا، اور ظلمت جو ہے اندھیرا اس سے کبھی بھی خیر نہیں نکلتی، اور سارے سال بلکہ پوری زندگی میں 7 دن کوئی روزے رکھ لے تو بس یہ ٹھیک ہے. اور ان کی شریعت میں، ان کے مذہب میں جو اچھی باتیں تھیں ان میں سے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جھوٹ مت بولو، ورنہ تم ظلمت کی طرف چلے جاؤ گے، بخل نہ کرو، جادو نہ کرو، بتوں کی پرستش نہ کرو. اور اسی طرح چوری اور مختلف گناہ کے کام وہ اس سے روکتے تھے، اور کہتے تھے نور کی طرف اس وقت چلو گے جب تم میں سخاوت ہوگی، جب تم میں سچائی ہوگی، اور جب تم میں اچھائی کے کام، خیرات وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوں گی. اور دیکھا جائے تو یہ ان کا شرک، نور کا ماننا اور اسی طرح ظلمت کا ماننا، یہ تو جو بتوں کی عبادت کرتے تھے مشرکین، ان سے بھی بدتر شرک تھا. کیونکہ جو لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں اب بھی اور اس زمانے میں بھی، وہ اس بات کے قائل تھے اور اب بھی قائل ہیں کہ ان بتوں کو اختیارات اللہ نے دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ اس کی قسمت بگاڑ دو اور اس کی بنا دو. اللہ نے دیویوں کو اور دیوتاؤں کو اختیارات دیے کہ اس کے ہاں پیسے بھیج دو اور اس کے ہاں بخل بھیج دو، اور اس کے ہاں غربت بھیج دو، اور اس کے ہاں بے وقوفی کو بھیج دو. یہ ساری چیزیں، اسی لیے مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، ہم میں حاضر ہوں، اور اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہ میں حاضر ہوں. اور پھر کہتے تھے اللہ شریکن، سوائے تیرے اس شریک کے، ہوا لک، جو اللہ تو نے اپنا شریک خود ہی بنا لیا ہے، اور جو کچھ اس تیرے شریک کے پاس ہے، اور وہ شریک بھی، یہ دونوں چیزیں بھی خدایا تو ان کا بھی مالک ہے. تو اقرار کرتے تھے کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، ہاں مگر وہ شریک جو تم نے خود بنا لیے، انہوں نے اپنے اختیارات دے دیے، تو وہ جو اختیار دیے وہ بھی، اور یہ جو بت ہیں ان کا بھی اصل مالک تو اللہ تو ہی ہے، تو وہ اتنا تو مانتے تھے کہ ان سے بھی بدتر شرک تھا کہ سرے سے خدا کا کوئی تصور ہی نہیں، نور کا اور ظلمت کا. اور اسی طرح جب یہ دو خدا ثابت کرتے تھے، دو رب ثابت کرتے تھے، دو خالق ثابت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء اور صفات ہیں یہ ان میں مانتے تھے. اسی لیے ہم جب تکبیر کا اقرار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ والخیر والشر، اور خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہیں. ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرک تھا، اور ان میں ایک فرقہ تھا دیفانیہ، اور وہ تو اور بڑھے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے نور کا ایک جسم ہے اور اس کا نام رکھا تھا باری. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا باری تعالی، اللہ تعالی کے ناموں میں سے نا باری، پیدا کرنے والا خالق. وہ کہتے تھے باری جو ہے یہ ہے اس کا نام، اور یہ شرک اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اس کے بعد اس کے پانچ حصے کرتے تھے اور کہتے تھے کائنات میں پانچ چیزیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ایک باری یعنی یہ ذات، دوسرے زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس نظریے پر ضرب لگائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دہر اور زمانہ یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ نے فرمایا تلک الایام، اور یہ دن اور زمانے، نداول ہوا بین الناس، ہم لوگوں میں اسے پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے دن اچھے کبھی کسی کے دن اچھے، زمانہ اللہ کی مخلوق ہے. تیسری چیز جسے وہ قدیم مانتے تھے خلا تھا، اس آسمان اور زمین کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ سے خلا ہے. اور چوتھی چیز مادہ، جسے فلاسفہ اپنی اصطلاح میں ہیولا کہتے ہیں، یہ اس کو بھی قدیم مانتے تھے. اور پانچویں چیز سے الگ کر کے پھر نور تھا، اسے مانتے تھے کہ وہ بھی ایک چیز نہ، پانچویں چیز ابلیس تھا، ابلیس کو اس سے الگ کر کے کہتے تھے یہ پانچ چیزیں اس کائنات میں ہمیشہ سے ہیں اور کائنات میں ہمیشہ سے رہیں گی. اور باری کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور ابلیس کا کام، شیطان کا یہ ہے کہ وہ کائنات میں شر کی قوتوں کو طاقت بخشتا ہے اور شر کی قوتوں کو پیدا کرتا ہے. اور زمانہ یہ تو ہمیشہ سے ہے، اور خلا بھی ہمیشہ سے. مشہور طبیب محمد بن زکریا رازی، جس کا بہت سے مسلمان ذکر کرتے ہیں، وہ اس مذہب کا ہی قائل تھا. اس لیے اب تک زکریا رازی کے مذہب سے جو کچھ پڑھنے میں آیا ہے، بار بار جہاں اس کے مذہب کا ذکر آتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق یا تو صابیوں سے تھا یا مجوسیوں سے تھا. اور وہ اس نے پوری ایک کتاب لکھی اس بات پر کہ نبوت کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے عام طور پہ اس کی سوانح میں مل جائے گا کہ صنف کتاباً فی ابطال النبوات، اس نے نبوت کے رد پہ ایک کتاب لکھی کہ دنیا کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نبوت کی ضرورت نہیں. پھر ایک اور رسالہ اس نے لکھا کہ مر کے اٹھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس قسم کا ایک نظریہ یہ ابو علی سینا نے بھی دیا، اور اس نے کہا مر کے اٹھنا اس جسم کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ کچھ اور چیز ہوگی. حالانکہ یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت اور اللہ کے اختیار میں ہیں، اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو محمد بن زکریا رازی نے جب فلسفے کے ذریعے ان چیزوں کو ثابت کرنا چاہا، تو پھر اس نے کتاب پوری لکھ دی، اور انہی کے گروہ اور شاخ تھی جو اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کرتے تھے کہ وہ خدا کی، یعنی نور جو تھا وہ نور ہی وہ اپنا خدا مانتے تھے. تو نور سے جو اولاد آگے پیدا ہوئی وہ فرشتے تھے. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آدمی کو اس کی اولاد اپنے سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو نور کو بھی چھوڑو، نور کی آگے جو اولاد ہے اس کی پرستش کرو. پھر اولاد میں تقسیم کی. جب آدمی ایک اللہ کے در سے اٹھتا ہے تو جگہ جگہ پھر ہاتھ پھیلاتا ہے, پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے جب شرک کیا تو دو کو کیا اور چار کو کیا اور دس کو کیا اور 32 کروڑ کو کیا, وہ تو پھر شرک سے شروع ہو جاتا ہے. اب پہلی شرک کسی لیے چڑھی, اللہ کا انکار اور نور کا وجود بس, ولی اعوذ باللہ اور اس کے مقابلے میں ظلمت, یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے. اردو شاعری میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو اہرمن اور یزدان یہ دونوں ہیں, اہرمن وہ خدا جو برائی کا ہے اور یزدان وہ خدا جو اچھائی کا ہے. تو اہرمن اور یزدان یہ دو خداؤں کا تصور, اس کائنات میں دو خدا ہیں. اب وہ جو نور ہے اس کے متعلق نظریہ ہوا کہ اولاد اس کو اپنے سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے, تو اب آگے اولاد کیا ہوئی اس نور کی, وہ تھے فرشتے. اچھا تو فرشتوں میں اولاد میں جو لڑکے یا لڑکیاں دونوں طرح کے ہوتے ہیں نا, پھر اگلا سٹیپ جو آیا اس میں انہوں نے کہا کہ بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں, اس لیے یہ فرشتے جو ہیں یہ نور کے بیٹے ہیں, اور یہی چیز ان ظالموں میں جب آئی عربوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب اللہ کے دین اور توحید کو پھیلا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, بلکہ کہنا کیا پہلے سے ہی کہتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور جب بیٹی ماں باپ کے گھر چلی جائے تو جیسے اسے ماں باپ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, اس لیے خدا کے ہاں یہ ہماری حاجات ضروریات لے کے جاتی ہیں اور خدا سے ہماری سفارش کرتی ہیں, اور پھر یہ واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی. یہ تھا شرک در شرک. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ان چیزوں کا رد کیا ہے, اور اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح ان کی پرستش کرتے تھے, کس طرح ان کو پوچھتے تھے. یہ سارے شرک کے مذاہب اگر انسان کے ذہن میں ہوں تو پھر قرآن کریم کی قدر آتی ہے, اور پھر اللہ کی اس توحید کی قدر آتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے سامنے سر جھک جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کی راہ دکھائی اور انہوں نے ساری دنیا کے شرک پر کاری ضرب لگائی, ایک ایک چیز کے شرک کو توڑا اور ہم لوگوں کو سکھایا کہ صرف اللہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کچھ حاجت نہیں. اور سب چھپ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر کہ انہوں نے کائنات کے سارے مظاہر کے متعلق ہمیں یہ تصور دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں, پانی, ہوا, آگ, یہ سب کی سب چیزیں یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے. اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ المؤمنین, اللہ نے ایمان والوں کا بڑا ہی احسان کیا جب اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. اور توحید کی یہ امانت اور توحید کا یہ پیغام پوری طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محفوظ رکھا اور انہوں نے امت میں منتقل کیا, اور یہ توحید کی ایسی امانت تھی جو نسل در نسل اب تک منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالی نے جہاں بھی اس شرک کا رد کیا ہے, اب یہ شرک کی یہ قسم اگر آپ کے ذہن میں ہے تو قرآن کھولیے, آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اچھا یہ کس کا رد ہو رہا ہے. 18ویں پارے کا بالکل آخر دیکھیے, 19ویں پارے سے پہلے, یعنی 1900 پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے جہاں 18واں ختم ہو رہا ہے, سورہ الفرقان 25ویں سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وہ یوم یحشرہم, اور جس روز اللہ سب کو جمع کر دے گا, وما یعبدون من دون اللہ, اور جن جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی تھی اس کائنات میں ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا. فیقول, اور اللہ کہے گا اَأَنتُم بَضَلَلْتُم عِبَادِ هَاؤُلَا, کیا تم لوگوں نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا. یہ وہ سوال خدا کی طرف سے جو فرشتوں سے پوچھا جائے گا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جائے گا, اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام رحمہ اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, جب ہم کو جمع کر دیں گے اور جن جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی گئی تھی ان کو بھی جمع کر دیں گے. فَيَقُولُ أَأَنتُم ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ, اللہ کہے گا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. کمال ہے اللہ کی رحمت کا اور کمال ہے اس کے کرم کا, اور بندہ نوازی کا. آپ دیکھیے یہ جن کو جہنم میں اس نے بھیجنا ہے اور جو شرک میں ساری زندگی گزار کے آئے ہیں, یہاں بھی ان کے متعلق کہتا ہے عبادی میرے بندے, ہے نا کمال. کیسا تعلق ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ, ایسی محبت ہے اس کو اپنے بندوں کے ساتھ, ایسی ذات جو اتنی رحمت ہو وہ اپنے بندوں کو آخر کیسے جہنم میں بھیجے گا. فرمایا فیقول انتم اضللتم عبادی ہؤلاء, پوچھا جائے گا کہ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا, ام ہم ضلوا السبیل, یا یہ راہ سے بھٹک گئے تھے. قالوا سبحانک, کہیں گے فرشتے اللہ سے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے. انبیاء علیہ السلام کہیں گے خدایا تیری ذات پاک ہے. ما کانا ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء, اللہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ہم خدا تجویز کرتے, کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک تجویز کرتے, اللہ ہماری کہاں مجال تھی, اے پروردگار ہماری ہمت نہیں, ہماری بس میں ہی نہیں تھا, اور یہ ہے تو بالکل گویا کہنا چاہیے حاشیہ خیال میں بھی خدایا نہیں گزرا. اصل بات یہ ہوئی بلاکن نبتعتہم, اللہ آپ نے انہیں بہت آرام سکون کی زندگیاں دے دی تھی, وآباءہم, اور ان کے باپ داداؤں کو بھی آرام کی زندگیاں ملی تھی, نسل در نسل ان کی عیش اور زندگی کی عشرتوں میں مصروف رہی, حتی نسل ذکر, یہاں تک کہ اللہ تیری یاد کو بھلا بیٹھے تھے, اللہ سے ذکر سے غافل ہو گئے تھے اور اللہ کے ذکر سے غافل جو ہو جاتا ہے وہ راہ سے ہٹ جاتا ہے. اور ذکر نام ہے عدم غفلت کا, ذکر نام ہے غافل نہ ہونے کا. سو جو غافل نہیں ہوتا وہ ٹھیک رہتا ہے, اور جو غافل ہو جاتا ہے وہ ذاکر نہیں ہوتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ایک دم غافل سو دم کافر, حتی نسو ذکر, یہاں تک کہ اللہ یہ چیز بھول گئے تھے. تو قانون قوم بورا, اور اللہ یہ لوگ برباد ہو کر ہی رہے, تمہیں اتنے اسباب اور وسائل دے دیے تھے کہ تیرا شکر ادا کرتے, لیکن اللہ انہوں نے تیرے انہی اسباب اور وسائل کو تیرے ساتھ شرک کا ذریعہ بنا لیا اور تیرا شکر ادا نہیں کیا. انہوں نے وہ عنایات اور وہ تیرے انعامات کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیے. اس لیے اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. فقط کذبوکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ ان سے کہیں گے کہ دیکھ لو, فقط کذبوکم بما تقولون, جو تم کہتے تھے کہ یہ خدا ہیں, آج انہوں نے تمہاری باتوں کو خود ہی جھٹلا دیا. فما تستطیعون صرفم ولا نصرا, تو اب آج کی مصیبت کو نہ تو تم خود ٹال سکتے ہو اور نہ ہی تمہیں کہیں سے مدد مل سکتی ہے. تمہیں یظلم منکم نذق عذاب کبیرا, اور تم لوگوں جو کوئی اپنے آپ پر ظلم کرے گا ہم اسے قیامت کے دن, اس ظلم سے مراد شرک ہے, جو شرک کرے گا نذق عذاب کبیرا, ہم اسے بڑے درد کی مار دیں گے, بڑے عذاب میں اسے ڈال دیں گے. سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ باپ سب چیزیں گھر میں لا کر دے, ماں سارا دن محنت مزدوری کر کے لا کر دے, بچے کو کھانا کھلائے, اور بچہ جب بڑا ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماں باپ کہنے لگے, تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ ساس اور بہو کا کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک شک یہ بھی ہے نا کہ ماں کہتی ہے ساری زندگی میں نے محنت کی اور جب اس عمر کو پہنچا ہے تب بیوی کی مان سے چلتا ہے. آپ اس کے علاوہ مثال دیکھ لیجئے کہ شوہر سب کچھ گھر میں لا کر دیتا ہے, ہر طرح سے بیوی کا خیال اور احساس کرے, اور جب اس میں یہ کھلتا ہے کہ بیوی کا تعلق کسی اور سے ہے اور جو میرے حقوق ہیں یہ حقوق کہیں اور سے طلب کیے جا رہے ہیں, تو پھر آپ سوچ لیجئے اس کی غیرت اور غصے کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ نے کہا سب کچھ ہم دیتے رہے اور تم ہمارے انعامات کو دوسروں سے منسوب کرتے رہے, یاد رکھو تم میں سے جو بھی یہ ظلم کر کے اپنے اوپر آئے گا, نہ نذیق ہو عذاب کبیرا, ہم اسے بڑا دردناک مزہ چکھا دیں گے عذاب. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے دیکھا یہ رد ہے نا نور اور ظلمتیں, اللہ تعالی نے سورہ سبا میں فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے بیٹیوں کی؟ وائسویں پارے میں 34 نمبر سورت ہے سورہ سبا. آپ اس نظریے کو ذہن میں رکھیے کہ بولے یعوذ باللہ نور سے اولاد نے جنم دیا اور اولاد میں بیٹیاں, اور بیٹیاں جب نور کے سامنے جاتی ہیں تو وہ انہیں گوہر بار کر کے بھیجتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, 40 نمبر آیت میں فرماتے ہیں سورہ سبا کی, اور وہ دن بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا جنہوں جس جس نے جنہوں نے بھی خدا کے ساتھ شرک کیا. ثم یقول للملائکۃ, اور اللہ پھر اپنے فرشتوں سے پوچھے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون, یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ دیوتا پرستی. حقیقت میں جتنی دیویاں اور دیوتا بنائے ہوئے تھے مشرکین نے, یہ سب کے سب فرشتوں کے تصور کے بعد اور نیچے اتر کے بنائے تھے. پہلے نور کا تصور والعیاذ باللہ, پھر اس کے بعد اس کی اولاد کا تصور, پھر اولاد میں بیٹیوں کا تصور, پھر بیٹیوں کے بعد بھی یہ دیوا اور دیوتا اور دیویاں جو بناتے تھے انہیں کی شکلوں پر بناتے تھے. تو یہ سوال جو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں, یہ ان مشرکین کی مزید رسوائی کے لیے ہے. فرشتوں سے در حقیقت نہیں پوچھا جا رہا, بلکہ فرشتوں کے بات کر کے فرشتوں سے انہیں رسوائی کا سامان دیا جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گے اہا اولائی یا کم کام یا بدون, اچھا بھائی یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے رہے ہیں؟ قالو سبحانک, وہ اختیار کریں گے کہ اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ شرک جیسا عیب, تیری ذات بہت بلند و بالا ہے پروردگار, کہ تیرے ساتھ کوئی شرک کرے یا یہ کہ ہم نے کبھی نہیں اس بات کی دعوت دی ہو یا کبھی کہا ہو کہ یہ شرک کریں. ساری کی ساری خوبیاں تیرے ساتھ تیری ذات پاک کے لیے ہیں, اور اللہ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے برائیوں میں جو تجھ میں پائی جاتی ہو. سبحانک انت ولینا من دونیم, اللہ ہمارا تعلق تو صرف اور صرف آپ سے تھا, ہمارا ان ظالموں سے کیا واسطہ, ان مشرکوں سے ہمیں کیا لینا اور دینا. انت ولینا من دونہم, آپ ہمارے کارساز, اللہ آپ ہمارے مالک تھے, ان مشرکوں سے ہمیں کیا لینا دینا تھا. بل کانوا یعبدون الجن, اللہ اصل یہ تھی کہ یہ جنات کی پرستش کرتے رہے. اکثرہم بھی مومنون, اور ان مشرکوں کی اکثریت ایسی تھی کہ انہی پر ایمان لے آئے تھے, پرستش کرتے تھے جنات کی اور ان پر ایمان لے آئے تھے, اللہ ہم نہیں تھے. دیکھا آپ نے یہ جنات کی شیاطین. اسی لیے مشرک آدمی شرک اللہ کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہ جنات شیاطین خواب میں آ جاتے ہیں, خواب میں آ کے اسے بتاتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کیا, ہم تمہاری عبادت سے بڑے خوش ہوئے, چند دنوں میں بڑی خوشحالی تمہارے پاس آ جائے گی. اور کبھی کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے, یہ نتیجہ یہ کہ اپنے شرک میں اور پکا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی بالکل عالم بیداری میں جنات آ جاتے ہیں شیاطین, اور آپ کی اسے بتاتے ہیں کہ تم نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا, اور آج کا دن پھر ایسا آ گیا ہے کہ تم سب سن لو, تم کسی کو کوئی نفع پہنچانے کا اختیار نہیں, آج نہ نقصان کا اختیار ہے. فنقول للذین ظلموا, اور ہم ظالموں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار, جہنم کا مزہ چکھو. اللہ کی کنتم بہاتک, جس کو تم چھٹلاتے تھے, جو تم کہتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اور یہ تمہاری سفارش کر دیں گے, آج دیکھو تم کیسے عاجز اور آئے کیسے بالکل بے یار و مددگار رہتے. اس لیے یہ شرک وہ جس صورت میں بھی تھا اللہ نے اس پہ قارن طرح لگائی. قرآن بار بار مختلف جگہوں میں اس کا بیان کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو شرک اتنی بری چیز ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اگر تم نے پایا گیا تمہارے سامنے آئے تو پھر تمہاری خیر نہیں. یہ جو فرشتوں کی عبادت ہے یہ تھی ان ثنویوں کا عقیدہ, دو خداؤں کو ماننے والوں کا. اور ایک مقام پہ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل وہاں بات ہی صاف کر دی. آپ نے کبھی سوچا ہے خدا نے یہ آیت کیوں نازل کی ہے؟ لیکن سوچیں تو جب جب قرآن پڑھیں, اور قرآن پڑھیں کیوں, اس وقت پڑھیں جب بڑوں کا انتقال ہو جائے ایصال ثواب کے لیے, اور قرآن کیوں پڑھیں اس وقت جب تعویذ لکھنا, اور قرآن کیوں پڑھیں اس وقت نہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں, رمضان آ جائے. بہت احسان کیا تعالیٰ شانوں پہ ولی عز باللہ جب رمضان میں قرآن پڑھ لیا, وقت نہ قرآن کو اس طرح اپنی زندگی سے لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ کہنے کو یہ بھی مسلمان ہے. کیوں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ چودہویں پارے میں سورہ النحل سولہویں سورت ہے اور اس کی 51 نمبر آئے گا. آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا یہ نور اور ظلمت کا سارا تصور آپ ذہن میں رکھیے, اور پھر اس نور کی پیدائش اور اس کی اولاد اور آگے بیٹیاں اور اس پورے رکوع کو آپ پڑھ جائیے اور پورا رکوع آپ کے سامنے ہے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا ہے اور تعالیٰ شانہ نے کس کے لیے یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لوگوں کہ دیکھو دو خدا نہ بنانا. یہ قرآن کی آیت اس مذہب پر جا کر زد بڑھتی ہے اور ضرب لگاتی ہے. لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ نے کہا کہ دو خدا نہ بنانا. یہ بددین فرقے انہوں نے دو خدائی تو بنا رکھے تھے, یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ میسج دیا, یہ پیغام دیا اور کہا انما ہوا الہ واحد, لوگوں تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اللہ, فإیایا فرہبون, اور اس نے کہا صرف مجھ سے ڈرتے رہو. خوف اور امید دونوں کا تعلق اللہ سے, ہر طرح کا انعام دے سکتا ہے, ہر طرح کا عذاب دے سکتا ہے. اسی لیے فرمایا انما ہوا الہ واحد, اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تم سے کہا ہے کہ دیکھو میں ایک ہوں, فإیایا فرہبون, مجھے سے ڈرنا. ولہ ما فی السماوات والارض, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اللہ ہی کا ہے. اس اعتبار سے بھی اللہ کا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اور حقیقت میں ڈیزرو بھی اس کو اللہ ہی کرتا ہے. کائنات کی ایک ایک چیز اسی کی ہے. ولہ الدین واسبا, اور لوگوں میرا دین ہی اس قابل ہے کہ تم میری اطاعت کرو, میرے دین پر چلو, یہ میری بنائی ہوئی چیزیں جو میں نے حکم دیے ہیں یہ واجب ہیں, ثابت ہیں, اور دیکھو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ چلنا میرا حق بنتا ہے. فغیر اللہ تتقون, کیا اتنے میرے اختیارات کے باوجود تم میرے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ شرک کی اصل بنیاد بالعموم اللہ کے علاوہ غیر کے خوف پر ہوتی ہے. مشرک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دریا چڑھ رہا ہے, یہ ڈبو دے گا, گھر برباد ہو جائے گا, بیٹھ کے ہندو نے دریا کی پرستش شروع کر دی. بجلی چمکی, خوف پیدا ہوا, بجلی کی پرستش شروع کر دی. ایسے ایسے گمراہ اور مشرک بھی گزرے ہیں, پانی کی پرستش کرتے تھے, اب بھی ایسے فرقے پائے جاتے ہیں دنیا میں. اللہ نے فرمایا فغیر اللہ تتقون, تو جو شرک کی بنیاد ہے خوف کہ کوئی مجھے اور نقصان پہنچا سکتا ہے, تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو, مطلب یہ کہ مت کرو. اب اسی کے نتیجے میں اس خوف کے بھینٹ چڑھائی جاتی تھی, لڑکیاں چڑھائی جاتی تھی, دریاؤں کی نظر اولاد کی جاتی تھی, اور انسانوں کو بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا. یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے, انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے ہندوؤں پہ پابندی لگائی تھی, ورنہ کالی دیوی جو کلکتہ میں تھی وہاں قوم سے ہندو جو جا کر ذبح نہیں کیا کرتے تھے. اور ابھی کبھی کبھار یہ واقعے سننے میں آتے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو خوف اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چاہیے. جب آدمی نڈر ہو جاتا ہے, جب آدمی کے دل سے اللہ کے علاوہ خوف ہر ایک کا نکل جاتا ہے, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلیفہ وقت کو بھی کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ حضرت دو چادریں کہاں سے آ گئیں جبکہ آپ نے ہر ایک کو ایک ایک چادر دی ہے. اور جب یہ چیزیں خوف اللہ کے علاوہ غیر کا دل سے نکل جاتا ہے, تو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی حق بات کہتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ واللہ ملک و ملک المغلق کلوم, خدا کی قسم تمہاری سلطنت اور ان سارے تاتاریوں اور مغلوں کی سلطنت لا یساوی سلسن ایک بائی کے برابر میری نگاہ میں وقت نہیں رکھتی. یہ اللہ ہی کا خوف ہے اور اللہ ہی کی امید ہے. جو انسان کی ہمت کو اتنا بندھا دیتی ہے کہ جب اس ذات پاک پر نظر جاتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہے، اس بڑے منصوبے کو بنانا کون سا مشکل ہے اور اس بڑے منصوبے کو ہینڈل کرنا کون سی بات ہے، اللہ میرے ساتھ. اس لیے مومن وہ مومن ہی کیسا ہے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہو، اور وہ مومن ہی کیسا ہے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی امید ہو. یہ چیزیں شرک کرواتی ہیں. اصل نیکی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس شکر کی ادائیگی کے نتیجے میں بندے کی امید اللہ سے لگ جاتی ہے، اور شرک کی بنیاد خوف ہے. تو اصل چیز اپنے دل سے غیر کے خوف کو نکالنا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جب خوف اور امید جڑ جائیں بس یہ مومن ہو گیا. الایمان بین الرجاء والخوف، اور ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. پھر انہی صحابیوں اور مجوسیوں کا رد میں اللہ نے تھا وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس لوگوں جو بھی کوئی نعمت ہے دنیا میں یہ اللہ ہی نے دی ہے، یہ میری طرف سے ہے. نور تمہیں کیا دے اور ظلمتیں تمہیں کیا دیں، دو خدا ہیں. جو اچھائیاں ہیں وہ بھی میری طرف سے ہیں، جو تقدیر کی آزمائش ہے وہ بھی میری طرف سے ہے. سن اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور پھر تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کے سامنے فریاد کرتے ہو، اللہ ہی کے سامنے رو دیتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، اللہ ہی کے سامنے اسی سے کہتے ہو اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجات کو. تو جب صورتحال یہ ہے کہ تم نے آخر پہ میرے ہی پاس آنا ہے اور میرے ہی سامنے سر رکھنا ہے اور میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، تو پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس مقام پہ لکھا ہے، 602 ہجری کی بات لکھی ہے، آج سے کوئی 825 سال پہلے. راضی کہتے ہیں جب میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا تھا تو شدید زلزلہ آیا اور لوگوں نے سب کام چھوڑ دیے اور اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اور چند گھنٹوں کے بعد کوئی اثر نہیں تھا زلزلے کا. لوگ انہی مستیوں میں اور انہی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، سب بھول گئے اور غفلت میں بڑھ گئے. یہی ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سن اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور بھی جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کو پکارتے. اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا یسألو من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں سب جو آسمانوں والی ہیں اور تمام جو زمینوں والی ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اور وہ ہر دن نئے شان کے ساتھ ہے، ہر دن کسی نئے کام میں مصروف ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار اس کائنات کو تخلیق کر کے اب معطل اور بیکار ہے، ہر دن کوئی نیا کام ہے اس ذات پاک کے لیے. اس لیے فرمایا سن اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جو ہم تم سے تکلیف ہٹا دیتے ہیں. اذا فریقم منکم، تو تم میں سے ایک گروہ ہے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کیونکہ مصیبت ہٹ گئی. لیکفروا بما آتیناہم، حاصل یہ اس کا کہ ناشکری کرتے ہیں. تو لوگوں فتمتعوا، جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. جو ہم تکالیف ہٹا دیتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اس غفلت کا نتیجہ کیا ہے، ان مزوں کا نتیجہ کیا ہے. تو معلوم ہوا اللہ نے بتا دیا کہ یہ دو خداؤں سے تم قائل ہو، اور ایک کی طرف امید اور ایک کی طرف خوف، اس کو چھوڑ دو. مصیبتوں میں جو تم پکارتے ہو تو ہم ہی پھر آخر پہ آ کے پکارتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے ان کا حصہ بھی میری خدائی میں لگاتے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے وہ نور کیا ہے، وہ ظلمت کیا ہے، تمہارا فلسفہ کیا ہے، سب خیالی باتیں. تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے ان کا حصہ بھی میری خدائی میں لگاتے ہیں، میرے ساتھ میرے شریک بناتے ہیں. مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں چیزیں دے رکھی ہیں اس میں ان کا حصہ لگاتے ہیں. وہ نعمتیں خدا کی اور نام ان کا. یہ مشرکین عرب کا بھی ذکر ہے، اور ان مشرکین میں وہ جو صابی اور مجوسی ہو گئے تھے ان پر بھی رد ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا چیزیں میں دوں، اولاد میں دوں، رزق میں دوں اور نام کسی اور کا، فاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے جو کچھ تم جھوٹ گھڑ رہے ہو خدا تم سے ضرور قیامت میں پوچھے. ظلم نہیں ہے ہم دیں اور نام کسی اور کا لو، مہربانی اور عنایت ہم کریں اور نام کسی اور کے جتو. لتسألن، یقیناً کتنی شدت ہے آیت کے اس ٹکڑے میں. اللہ نے کہا فاللہ ہے، خدا کی قسم ہے، پہلے اپنی قسم کا ہی، پھر فرمایا لتسألن یقیناً عما کنتم تفترون، یہ جو جھوٹ تم گھڑ رہے تھے نا کہ کھاؤ کسی اور کا اور نام کسی اور کا، یہ ہم ضرور تم سے پوچھیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور پھر ایسے ظالم جنہوں نے بیٹیاں خدا کے لیے قرار دے رکھی ہیں، سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات کے اس کے ہاں کوئی اولاد، پاک ہے اللہ کی ذات کے اس کے ہاں بیٹیاں. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور دیکھیے کیسی لطیف طنز کی بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اچھا اپنے لیے وہ رکھا ہے جس کو تمہارا جی چاہتا ہے. یعنی اول تو یہی تمہاری حماقت کہ خدا کے لیے تم اولاد کو ثابت کرو، اور پھر اولاد میں بھی وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کو اپنے پاس رکھ لو جن کا تمہارا جی جاتا ہے، یعنی بیٹے اپنے لیے اور بیٹی اللہ کے ذمہ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو، کمزور مخلوق وہ اللہ کی ہو گئی، اور جو طاقتور ہے بیٹا ہے جس کے ساتھ نسب اور باقی چیزیں وابستہ ہیں تمہارے منافع، وہ تمہارے ہو گئے. فَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کیسے ظالم ہیں، اپنے لیے وہ روک کے رکھتے ہیں جس کے لیے ان کا دل چاہتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا تعلق بیٹوں کے، اور بیٹیاں وہ اللہ کے ذمہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے یہاں پر بیٹیوں کے متعلق پھر فرمایا اگلی آیت میں، اور فرماتے ہیں اذا بشر احدہم، اور حالت یہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. قرآن نے یہ بشر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہیں بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے. پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے کوئی لفظ اول تو بغیر وجہ کے استعمال ہی نہیں کیا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدے کی بات ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ بڑی بڑی معنویت سے لگ رہے تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ کہیں اس نے بیٹوں کو یہ لیے یہ نہیں کہا کہ بشارت ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو لڈو بٹتے ہیں، کیا کیا خوشیاں ہوتی ہیں، اور بیٹیاں گویا گویا وہ تو کچھ چیز ہی نہیں. اسی لیے آگے فرمایا بھائی صاحب بشرا احدہم بالانثیٰ، دیکھو بیٹی کی ولادت کو اللہ خوشخبری کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا جب اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، واللہ وجہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ وقزین دل میں گھٹتا ہے کہ ہائے کیسی آر، کیسی ننگ، کیسی ذلت کی چیز آ گئی. یہ مشرکین مکہ تھے جو بیٹیوں کو ذلت کی چیز تصور کرتے تھے، اور اگر وہ 100% کرتے تھے تو ہمارا معاشرہ اب بھی 40-50% ان سے کم نہیں ہے اس معاملے میں. اب بھی جس کے ہاں دو بیٹیاں تین بیٹیاں ہو جائیں یا پہلی مرتبہ بیٹی ہو جائے، ان کے چہرے دیکھو ذل وجہ مسودن، اللہ نے کہا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ قدیم دل ہی دل میں گھٹتا ہے کیا یہ بیٹی کیوں ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء، اس بری خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے. یہ ہوتا ہے اب بھی ہمارے معاشرے میں، دادی اور دادا فون نہیں اٹھاتے کہ کیا کہیں گے، پانچویں بیٹی ہو گئی، چوتھی ہو گئی، چھوڑو کیا خبر دینی ہے. کہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، جس کی بشارت دی گئی ہے اسے اس بشارت کو چھپاتا پھرتا ہے، اس بری خبر پر وہ لوگوں سے خود چھپا چھپا پھرتا ہے، اور کہتا ہے ایمسکہ علی ہون، اس ذلت کو برداشت کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یہ اسے مٹی میں گاڑ. یہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے. یہ سوال اس مشرک کے دل میں برابر آتا رہتا ہے کہ کروں کیا، اس لڑکی کو گاڑ دوں زمین میں یا اس ذلت کو برداشت کر لوں. اللہ نے کہا آگے اللہ سا اما یحکمون، ہائے ہائے کیسی بری بات کرتے ہیں، ہائے ہائے کیسی بری تجویز کرتے ہیں اس بچی کے لیے جس کی بشارت ہم نے انہیں دی تھی. لڑکی کے نام سے اتنی چڑ، اور یہ شکاوت کا برتاؤ، یہ سب چیزیں اب بھی ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ پردہ ڈالنے کو یہ کہیے کہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جس کے یہاں تین چار بیٹیاں ہو جاتی ہیں اس کے دن کو ذرا ٹٹولو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، کچھ کروں بیٹا ہو جائے۔ ایم سے کہو والا ہونن، یا ذلت کے ساتھ بیٹی کو رکھ لوں، یہ دسو کی تراب یا مٹی میں جا کر پھینکا ہوں، دبا دوں۔ اسی لیے دوسری جگہ آیا نا، فاذا الموعودۃ سئلت، اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے اس سے جو مٹی میں گاڑ دی گئی تھی، بے یزم بن قتلت، اس بیچاری کا کیا گناہ تھا یہ جو ماری گئی، الا سا ما یحکمون، ہائے ہائے کیسی بری بات کرتے ہیں۔ ہم نے بشارت دی، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی سے نوازا، ہائے ہائے یہ لوگ کیسی غلط حرکت کرتے ہیں۔ الذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء، لوگوں دیکھو بری حالت ان لوگوں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وللہ مثل الاعلی، اور ساری اچھی صفات وہ اللہ کی ہیں، کمال ہے اللہ کا، جمال ہے، جو کچھ وہ دیتا ہے وہ سب صحیح ہے۔ دنیا میں ایسی بری حالت، ایسی شدید جہالتوں اور حماقتوں میں مبتلا، اولاد کو دفن کرنا، بری سوچ، غلط باتوں کو کرنا، یہ ان کی صفات، اور اللہ اس کے لیے ایک سے ایک اعلیٰ صفت ہے۔ یہ اللہ نے پھر رد کیا ہے انہی لوگوں کا جو صفات خیر کو نور کی طرف منسوب کرتے تھے اور شر کو ظلمت کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ساری اچھی صفتیں ہمارے لیے ہیں، وہ العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات غالب ہے، حکمت والی۔ اس پوری رکوع میں اللہ نے ان کا رد کیا ہے، یہ جو دو خداؤں کے قائل ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ اس طرح شرک کرتے ہیں۔ اس لیے بچائے آدمی اپنے آپ کو اس کام سے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی نوع کا شرک کرے، دور رکھے۔ اور اللہ تعالی نے ایک مقام پر اتنی شدید اس شرک کی مذمت کی ہے، اسی سورہ حج میں 31 نمبر آیت میں فرماتے ہیں حنفاء للہ، جو جھکے رہو اللہ کی طرف، یکسو ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کر ایک طرف ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے اچھا اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آدمی لا الہ کہتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں پر نفی کا نشان لگا دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے ہر ایک کی خدائی کو، کہتا ہے اللہ آپ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، جھکے رہو، یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ اللہ کے لیے، بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے۔ ہمیں یہ شرک باللہ، اور لوگوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکأنما خر من السماء، تو جیسے وہ آسمان سے گر پڑے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ بیٹیوں کو تجویز کرنا فرشتوں کو، اور خدا کے نفع اور نقصان کو نور اور ظلمت میں لانا، اور ان بتوں کے متعلق یہ تسلیم کرنا کہ خدا نے انہیں اختیار دیا ہے، فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے کہا یہ تو ایسے گر پڑے جیسے آسمان۔ اور ذرا سا سوچا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری طور پر بعض لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے ایک استاد تھے، ان کی عمر جب 63 برس ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ شاید یہ زندگی کا آخری سال ہو، تو سمجھ میں آتا تھا، اس لیے کہ اتباع سنت کا بڑا غلبہ تھا ان پہ، وہ کئی کام ایسے کرتے تھے جن کو عام بچے نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ وہ پڑھے ہوئے نہ ہوتے، اور وہ پوچھتے تھے کہ یہ کام کیا ہے، تو ہر ایک کو سے بات بھی اتنی نہیں کرتے تھے، لیکن جس جس نے پڑھا تھا اسے سمجھ آتی تھی کہ یہ کس سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ کھجور کو ہمیشہ انگوٹھے اور انگلی جو ساتھ والی ہے اس سے پکڑ کے اس کی گٹھلی پھینکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا۔ تو کئی بار خیال آتا تھا کہ دیکھو اس حد تک سنت کی پیروی، اور وہ واقعی جب 63 سال کے پورے ہوئے تو اسی دن انتقال ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی عمر ہوئی تھی نا، تو ایسے ہی ہوا. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے، تو خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی. یہ غیر اختیاری سنت ہے، اللہ نے اس پہ انعام کیا اور اسے اگر علم، تہذیب، اسلام، قرآن کریم کی تعلیم ان چیزوں سے واسطہ نہ ہو تو پھر وہ برا مناتا ہے کہ بیٹی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یشرک باللہ، تو لوگوں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ، وہ تو ایسے جیسے آسمان سے گر پڑے کوئی ہڈی پسلی اس کی ایک ہو جائے، چور چور ہو جائے اس کا جسم اور مر جائے. اتنی بڑی حرکت اس نے کی. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اس کی لاش کو پرندے نوچ کر کھا جائیں. اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا تیز ہوا چلے اور وہ اٹھا کر بے مارے کسی دور کی جگہ پر لے جا کر ٹکرا دے اسے اور یہ بدبخت مر جائے، اس بری طرح ہلاک ہو گیا. یہ جو شرک کرتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، حق کی راہ کو کھو بیٹھتا ہے، اپنی منزل مقصود سے دور جا گرتا ہے. اسی منع فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہیں کرنا. تو جن چھ طبقات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایمان والے جو یہودی ہوئے، صابی نصارہ، اور اس کے بعد مجوس، پانچویں اور چھٹے وہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اللہ نے کہا کہ اب کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے. ان میں مجوسی اور صابی، ان کی تشریح تو آ گئی، اور باقی وہ رہ گئے جن کا تعلق عیسائیت سے ہے. اور مشرکین، مکہ مکرمہ میں شرک ہوتا تھا اور پورے عرب، پوری دنیا میں شرک رائج تھا، اور یہ توحید کی دولت اللہ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دی تھی، باقی ہر طرف شرک ہی شرک تھا. اور کچھ مکہ میں ایسے لوگ تھے جو اس شرک سے بچے ہوئے تھے، وغیرہ قریش کی عمومی طور پر مذہب کی حالت، مذہب میں ان کی حالت یہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. عمر ابن لوہا تھا، شام گیا اور شام میں اس نے دیکھا لوگ ایک بت کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے اور پانی برساتا ہے اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے. تو وہ تاجر تھا، تجارت کے لیے گیا تھا، اس نے کہا اچھا ہمیں بھی یہ خدا دے دو، ہم مکہ میں جا کے اس کی پرستش کریں گے. اور قبل نام کا بت یہ آیا اور لوگوں نے مکہ میں اس کی پرستش شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے سارے قبائل مل گئے، چند چھوٹے چھوٹے بت لے آیا، اور دوسرا وہ منات لایا، اور منات کو اس نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان نصب کروا دیا. عربوں میں یہ وبا اس امر میں پھیلائی تھی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو میں نے شدید عذاب میں جس شخص کو دیکھا وہ عمر بن لوہا تھا. آپ نے فرمایا اس کا پیٹ چاک ہوا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور اپنی آنتیں لے کے جہنم میں پھر رہا تھا، اور آنتیں، اس کی آگ جو تھی گھسی ہوئی تھی اس کی آنتوں میں، اور یہ اس کا کے لیے عذاب اللہ نے مقرر کیا تھا کیونکہ عربوں میں شرک اس نے شروع کیا تھا. یمن سے مصعب اور نائلہ آئے اور وہ بدکاری کے مرتکب ہوئے حرم میں، اور خدا کا عذاب آیا اور یہ دونوں پتھر کے بن گئے، اور ان دونوں پتھر کے مجسموں کو لا کر نصب کر دیا صفا اور مروہ پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو خدا کے گھر کی تعظیم نہیں کرے گا خدا اس کو ایسا عذاب دے گا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں گزر گئیں اور ہوتے ہوتے لوگوں نے انہی کی پرستش اور انہی کی عبادت شروع کر دی، انہیں خدا بنا دیا. اس کی بڑی اچھی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویلنٹائن ڈے ہے. ویلنٹائن ڈے کس لیے منایا جاتا ہے؟ یہ مرتبہ ہم نے ذکر غالباً کیا تھا، وہ کیا شرکی رسومات تھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو خدا کی توحید کے دعوے دار مسلمان ہیں ان کے بچوں نے بھی ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کس کی رسم ہے اور کیا ہے اس کی حقیقت. تو شرک اس طرح شروع ہوا. اور پھر اللہ نے اس میں ایک مذہب ذکر کیا ہے عیسائیوں کا، کہ نصرانیوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا، اور پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ عیسائیوں کا شرک ہے.